बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامن سورہ انفال کی آیات 12 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حسین مزگری. اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا. پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے, اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین, ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. تو سامعین, اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں انتظامیہ نے ایک تاریخی مسجد کو مسمار کر دیا ہے. افغانستان کی عمر میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے کابل میں طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات اور مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. پاکستان الیکشن کمیشن نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کر دیے ہیں, جبکہ حیدرآباد ڈویژن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 93 یو سیز میں کامیابی کے بعد سر فہرست ہے, جبکہ جماعت اسلامی 86 یو سیز میں کامیابی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. پی ٹی آئی کو کراچی ڈویژن میں 40 یو سیز کر کامیابی ملی ہے, جبکہ ضلع حیدرآباد کے 160 یو سیز میں سے 149 کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں. حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی 93 یو سیز پر کامیاب ہوئی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف 38 یو سیز پر کامیابی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. تاہم اب تک کے نتائج سامنے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن دھاندلی میں براہ راست ملوث ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تمام تر دھاندلی کے باوجود بھی تحریک انصاف 70 نشستیں جیت گئی. اب بند کمروں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے. ادھر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کے کچھ افراد اور آر اوز کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر شبخون مارا ہے. ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم نے بتایا کہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو کراچی کے سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیا. بلدیاتی الیکشن کے نتائج جاری ہونے کے بعد پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے. پہلے ہمیں نمبر ون پارٹی تسلیم کریں, پھر بات چیت ہوگی. دوسری جانب کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے مکمل نتائج سامنے آنے کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ملک کے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے. سراج الحق نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی بلدیاتی الیکشن میں بڑی پارٹی بن کر سر فہرست آئی. پولنگ ایجنٹوں کے نتائج واضح ہیں کہ جماعت اسلامی اکثریت میں ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج میں تاخیر شکوک و شبہات بڑھا رہی ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ دیگر جماعتوں کے انتخابی نتائج میں بھی رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ اپیل کرتا ہوں کہ ملک کے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کریں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کے ساتھی فواد چودھری کی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف وارنٹ یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی آئینی عدالت نہیں اور اسے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی توہین کے مقدمے میں پیش نہ ہونے کے باعث حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 10 جنوری کو پاکستان کے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے کیس سننے کے بعد عمران خان اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ توہین کے مقدمے میں دونوں رہنماؤں کے خلاف سماعت جاری رکھے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں انتظامیہ نے ایک تاریخی مسجد کو مسمار کر دیا ہے۔ میڈیا میں موصولہ خبروں میں کہا گیا کہ ریاست اتر پردیش کی حکومت نے الہ آباد شہر کے ہنڈیا علاقے میں تاریخی شیر شاہ سوری کے دور کی مسجد کو سڑک کشادہ کرنے کے بہانے مسمار کر دیا۔ انتظامیہ کے اس اقدام پر علاقے کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مسجد کے امام اور علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد کی مسماری کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت تھا اور عدالت اس سلسلے میں 16 جنوری کو سماعت کر کے کوئی فیصلہ سنانے والی تھی، لیکن انتظامیہ نے 16 جنوری سے پہلے ہی اس مسجد کو مسمار کر دیا۔ مقامی باشندوں نے یوگی حکومت اور مقامی انتظامیہ پر مسلمانوں کے تئیں ناانصافی کا الزام عائد کیا ہے، لیکن حکومت اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد کو شیر شاہ سوری کے دور میں بنایا گیا، شاہراہ جی ٹی روڈ کو کشادہ کرنے کے لیے توڑا گیا ہے۔ مسجد کو شیر شاہ سوری کے دور میں بنائی گئی شاہراہ جی ٹی روڈ کو کشادہ کرنے کے لیے توڑا گیا ہے۔ حال ہی میں ہیومن رائٹس واچ اپنی سالانہ رپورٹ میں ہندوستان میں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں مسلمانوں کے املاک اور گھروں پر مختلف بہانوں سے بلڈوزر چلائے جانے کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ دہلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال نے کل پیر کے روز ممبران اسمبلی کے ہمراہ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کی رہائش گاہ کی جانب مارچ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کے وزیراعلی کیجریوال اور ان کے وزراء اور ممبران اسمبلی کا یہ مارچ دہلی حکومت کے کام کاج میں ایل جی کی مداخلت کے خلاف کیا گیا۔ دہلی کی حکومت نے کچھ ٹیچروں کو ٹریننگ کے لیے فن لینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر دہلی کے ایل جی ونے سکسینا نے روک لگا دی۔ ایل جی نے پرائمری ٹیچروں کو ٹریننگ دلانے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ دہلی کے ایل جی کے اس فیصلے اور اس سے پہلے کے دیگر فیصلوں کے خلاف وزیر اعلی کیجریوال نے پیر کو ایل جی ہاؤس تک مارچ نکالا اور ان کے خلاف نعرے لگائے۔ کیجریوال اور ان کے ممبران اسمبلی کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ تھے جن پر نعرے درج تھے، ایل جی صاحب ٹیچروں کو فن لینڈ جانے کی اجازت دو۔ اس موقع پر دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ ایل جی نے ہمارے بہت سے کام روک دیے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ قانون کی پابندی کریں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا وہ آرڈر بھی میڈیا کو دکھایا جس میں کہا گیا کہ دہلی کی حکومت کی عمر میں ایل جی کو مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ آزادانہ طور پر فیصلے نہیں لیتے۔ قبل ازیں دہلی کی اسمبلی میں بھی ہنگامہ ہوا، جس کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ بی جے پی کے ممبران اسمبلی کیجریوال کی حکومت پر شہر میں آلودگی کو روکنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے ماسک پہن کر آئے تھے۔ ہندوستان اور جاپان کی مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق مشقیں جاپان کے صوبہ ایباراکی میں واقع ہیاکوری ایئر بیس کی مرکزیت میں ہو رہی ہیں۔ ان مشقوں میں جاپان کے 4 F-2 ٹریننگ جیٹ اور 4 F-15 لڑاکا طیارے شامل ہیں، جبکہ ہندوستانی فضائیہ کے 4 Sukhoi-30، 2 C-17 طیارے اور 1 IL-78 ایئر ریفیولنگ طیارہ شامل ہیں۔ جاپان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ ان 11 روزہ مشقوں کا ہدف نئی دہلی اور ٹوکیو کے مابین دفاعی تعاون میں فروغ لانا ہے۔ جاپان نے بحر ہند اور بحیرہ جاپان میں چین کی بڑھتی فوجی سرگرمیوں کے مقابلے میں اتحاد کو بھی ان فوجی مشقوں کی ایک اور وجہ قرار دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان فوجی مشقوں کو سن 2020 کے آخری دنوں میں ہونا تھا، لیکن کورونا کی وجہ سے یہ مشقیں 2 سال کی تاخیر کے ساتھ اب جا کر منعقد ہوئی ہیں۔ افغانستان کی عمر میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے کابل میں طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات اور مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نیوز ایجنسی تاس کے مطابق ضمیر کابلوف اور امیر خان متقی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں علاقائی سلامتی کے مسائل اور افغانستان میں استحکام کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امیر خان متقی نے ضمیر کابلوف کو یقین دلایا کہ طالبان انتظامیہ وسیع البنیاد حکومت کے قیام، انسانی مسائل اور خواتین کے حقوق کے بارے میں روس اور اپنے دیگر دوستوں کے مشوروں پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ افغانستان کی عمر میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک امن و استحکام کے فروغ اور باہمی مفاہمت کی غرض سے افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے طالبان انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے اور منشیات سے پاک بنانے کے عالمی برادری کے مطالبات پر توجہ دے۔ صہیونی فوجیوں نے بیت لحم میں ایک فلسطینی بچے کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فوجیوں نے ادہیشہ کیمپ میں رہنے والے 14 سالہ عمر لطفی خمور کو شہید کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی بچے کو براہ راست گولی کا نشانہ بنایا۔ طبی ذرائع کے مطابق گولی سر میں ماری گئی ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ رات سے ادہیشہ کیمپ پر حملہ شروع کیا تھا اور اس دوران متعدد فلسطینیوں کو زخمی اور گرفتار بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2022 میں صہیونیوں نے 34 فلسطینی بچوں کو بہیمانہ طریقے سے شہید کیا، جو کہ گزشتہ 15 سال کا بدترین ریکارڈ سمجھا جاتا ہے۔ غرب اردن میں گزشتہ چند مہینے کے دوران صہیونیوں کی کارروائیوں میں شدت آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ جبہت النصرہ سے وابستہ دہشت گرد عناصر نے مارٹر حملہ کر کے شام کے 3 فوجی اہلکاروں کی جان لے لی۔ شام میں روس کے آشتی کے مرکز نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حملہ ادلب سے ہوا اور اس دوران صوبہ لاذقیہ کے متعدد علاقوں کو مارٹر گولوں کا نشانہ بنایا گیا۔ روس کے آشتی کے مرکز کے نائب سربراہ اولیگ یگوروف نے بتایا کہ جبہت النصرہ سے وابستہ دہشت گردوں نے برزت التحتانی علاقے سے حملہ کیا، جس کی زد میں آ کر شام کے 3 فوجی اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قابل ذکر ہے کہ آستانہ معاہدے کے تحت طے ہوا تھا کہ صوبہ ادلب، حما اور لاذقیہ کے بعض علاقوں سے حکومت شام کی عملداری والے علاقوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ترک فوج اور اس کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے بارہا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران، روس اور ترکی کو آستانہ امن معاہدے کی ضمانت فراہم کرنے والے ملکوں میں قرار دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اب پیش ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزاری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی گزشتہ ہفتے کے چند ایک اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ لیں گے۔ گفتگو کا سیگمنٹ بھی آج کے پروگرام میں شامل رہے گا۔ تو آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔
امریکہ کا غیر قانونی رویہ اقوام متحدہ کے منشور کے منافی، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کا عمل، پاکستان میں سیاسی صورتحال میں تبدیلی کے آثار۔
جناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آیا کہ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان میں سیاسی ماحول تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جوڑ توڑ اور لین دین کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مختلف طرح کے رابطے تیز ہو گئے ہیں، سیاسی طور پر جو تیزی دکھائی دے رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا تبدیلی آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے، موجودہ حکومت کا سیٹ اپ یا جو صورتحال بن رہی ہے اس میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ریلیشن شپ کیا رخ اختیار کرے گی، ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کے بیان سے. امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ دنیا کے آزاد ملکوں کے خلاف امریکہ کے خودسرانہ اور غیر قانونی اقدامات نہ صرف یہ کہ عالمی ضابطوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کے منشور کی بھی صریح خلاف ورزی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ممالک اقوام متحدہ جیسے عالمی پلیٹ فارم کو آزاد ملکوں کے خلاف ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں.
اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے فروغ کے زیر عنوان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تشکیل پانے والے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے، اور اس کی بدولت ہی بین الاقوامی قانون میں اصول کے مطابق امن و استحکام اور عدل و انصاف کو فروغ حاصل ہوتا ہے. امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے بعض رکن ملکوں اور خاص طور سے امریکہ نے اس عالمی ادارے کے پلیٹ فارم اور اس کی طاقت و اختیارات سے ہمیشہ غلط فائدہ اٹھایا ہے، اور اس نے اپنے خود سرانہ اور غیر قانونی اقدامات کو مؤثر بنانے اور اپنے غیر اصولی و سیاسی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دیگر ملکوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقوام متحدہ کو ایک حربے و ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں گزشتہ 20 برسوں کے دوران بیرونی افواج کے جرائم کی بین الاقوامی کرمنل کورٹ میں تحقیقات کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے. دریں اثنا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان سے امریکہ اور نیٹو افواج کے غیر ذمہ دارانہ اور جلد بازانہ انخلا کے نتائج کا کبھی جائزہ نہیں لیا، جس کی بنا پر اس ملک کو بدترین مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے.
امریکہ کے غیر قانونی اقدامات اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب کا اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب، ایک مختصر جائزہ آپ نے ملاحظہ کیا. بات ہے اگلے موضوع کی طرف. سعودی عرب اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کی بحالی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ضروری قانونی ترامیم سعودی عرب میں کی جا رہی ہیں، جس کا سیرا خود ولی عہد بن سلمان کے سر ہے. ہمارے ساتھیوں نے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیا، یہ دیکھتے ہیں.
سعودی اخبار ام القرا نے آزاد منڈیوں کے سلسلے میں کچھ ایسے قوانین کو شائع کیا ہے جنہیں سعودی حکام بڑی خاموشی کے ساتھ منظور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان قوانین میں کچھ ایسی گنجائشوں کو بڑھا دیا گیا ہے جن کے تحت سعودی عرب کی آزاد منڈیوں سے ہر قسم کا سامان دیگر ملکوں کی تمام آزاد منڈیوں کو برآمد، اور اسی طرح ہر آزاد منڈی سے سعودی عرب کی منڈیوں میں سامان بغیر کسی کسٹم ڈیوٹی کے درآمد ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا صارفین اور اسی طرح دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی قوانین میں ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ بغیر کسی بندش کے سعودی عرب و اسرائیل کے درمیان اقتصادی و تجارتی تعلقات کو بحال کر دیا جائے، اور اسی کے ضمن میں شراب کی ملک میں برآمد پر بھی پابندی ختم ہو جائے. واضح رہے کہ حال ہی میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجوبیر نے تل ابیب کے ساتھ ریاض کے تعلقات کو اسٹریٹجک قرار دیتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ جلد ہی ریاض اور تل ابیب کے تعلقات کی باضابطہ طور پر رونمائی کر دی جائے گی. دوسری جانب صہیونی پارلیمنٹ کانسٹ کے رکن اور اقوام متحدہ میں صہیونی ریاست کے سابق نمائندے ڈینی ڈانون نے امید ظاہر کی ہے کہ رواں برس کے دوران ریاض اور تل ابیب کے تعلقات مکمل طور پر معمول پر آ جائیں گے.
جناظرین، سعودی عرب میں قانونی ترامیم اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی لیے کی جانے والی کوششوں کا احوال آپ نے ملاحظہ کیا. اب آتے ہیں پاکستان کے موضوع کی طرف. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج کی گفتگو کا سیگمنٹ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہوگا. پاکستان میں سیاسی ہلچل میں تیزی آئی ہے، اور سیاسی جوڑ توڑ کے سلسلے میں بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں، اور اتحاد جو مختلف طرح کے سیاسی قائم ہیں ان کے اندر کافی بے چینی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اس وقت ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ رابطہ برقرار ہو گیا ہے پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار نادر بلوچ صاحب۔ نادر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے جو اب مختلف تجزیات، مختلف جو سیناریوز کے اوپر بات ہو رہی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید انتخابات دو مرحلے میں کرائے جائیں، مگر یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں موجودہ صورتحال میں کچھ لچک دکھائیں گی؟ کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایسا کہ یہ جو انتخابات آئندہ ہونے والے ہیں، مجوزہ جو بھی ہوں گے، جس سیٹ اپ میں بھی ہوں گے، وہ انتخابات متنازع نہ ہو؟ کیونکہ اگر انتخابات متنازع ہوئے تو پھر بحران تو اسی طرح سے جاری رہے گا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟
دیکھیں جی، نون لیگ کی جانب سے، نواز شریف کی جانب سے اپنی پارٹی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، پارلیمنٹ بورڈ بنائیں، ٹکٹ کا میرٹ پر فیصلہ کریں، لوگوں کو ایکٹیو کریں، تو ہدایات تو جاری ہو گئے ہیں، لہٰذا التوا کا سوال ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن کمیشن آئینی طور پر باؤنڈ ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے، تو لہٰذا اپریل جو ہے وہ ان دو اسمبلیوں میں جو ہے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ گورنر صاحب کا خط لکھنا کہ آپ نگران سیٹ اپ کے لیے نام دیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پروسیس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لیگل فارمیلٹیز کو جو ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو لہٰذا التوا والا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے، تو اس پر ابھی اپنی رائے نہیں دی جا سکتی۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا دکھائی دے رہی ہے؟ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور خاص طور سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ لچک دکھائیں گے اس معاملے میں؟
دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان میں اگر کسی سیاسی شخص یا جماعت کو یہ زوم ہے کہ وہ بہت زیادہ مقبول ہے، تو اس کا علاج اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے، اور ماضی میں بھی اس نے یہ کر دکھایا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لہٰذا اس بنیاد پہ بھی فیصلے نہیں ہو سکتے۔ انٹرم گورنمنٹ کے بڑھانے، مدت بڑھانے کے عنوان سے بھی ہمیں ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ 90 دن کے انتخابات 11 سال تک بھی
نہیں ہوئے۔
آئین کے اندر بھی جو آئینی ماہرین ہیں ایسے ایسے راستے نکال لیتے ہیں کہ جو خود آئین جنہوں نے شاید بنایا ہو انہیں بھی نہ پتا ہو کہ انہوں نے کس لیے بنایا۔ لہٰذا اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ نادر وہاں پہ بیٹھے ہیں، شاید ان کی بات زیادہ ویلڈ ہو کہ یہ دو اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں گے، لیکن یہ دو اسمبلیوں کے الیکشن نون لیگ کے خاتمے کی علامت ہے۔ نون لیگ بڑی جماعت ہے، وہ اتنے آسانی سے، اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک اپنی ایک جسے اگر آپ کہیں پوزیشن ہے، وہ اتنے آسانی سے اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے، اور خود نادر کا بھی یہی تجزیہ ہے کہ وہ آخری سانس ہے اس کے لیے۔ اب نواز شریف کیا کہتے، بھائی الیکشن کے لیے تیاری نہ کرو، تو مجبور ہیں۔ جب یہ بات میڈیا میں آ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے، تو نواز شریف بھی مجبور ہیں کہ وہ کہیں جی آپ تیاری کریں، بورڈ بنائیں، فلاں کریں۔ وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آرام سے جاؤ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ مونگ پھلیاں کھاؤ سردیاں ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ ہے، اتنے آسانی سے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ نادر بلوچ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا۔ ناظرین، آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, شاہ اور کون طبیب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں, اور اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں, عورت کا بہترین زیور حیا اور پردہ ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, اسلام نے عورت کا فطری وظیفہ کامل یکسوئی اور اطمینان خاطر سے نسل انسانی کی افزائش اور پرورش کو قرار دیا, تو اس کے سامنے انسانی فطرت اور معاشرے دونوں کے مطالبات تھے. اسی لیے اسلام نے عورت کی معاشی کفالت کا سارا بوجھ مرد پر ڈال دیا, تاکہ وہ عورت تمام غیر ضروری تفکرات سے محفوظ رہ سکے. مگر اس کے ساتھ ہی اس نے عورت کا معاشرتی مقام اس قدر بلند کر دیا کہ جب ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا اس کے بعد کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام بخشا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کی مسلم عورتیں حقوق کے نام پر اس طرح ہنگامے کیوں کر رہی ہیں اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو اسلام نے انہیں نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کی خاطر باقاعدہ مہم چلانے اور حق کے رائے دہی اور پارلیمانی نیابت کی طرح کے ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہیں؟ آج کی مسلمان عورت کا مطالبہ ہے کہ اس کو انسانی درجہ دیا جائے، یہ مغربی تہذیب کے اثرات ہیں، مگر شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ اسلام نے اسے یہ حق بہت پہلے ہی دے دیا ہے، نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً اور قانوناً بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت معاشرے میں آزادی کی طالب ہے اور معاشرتی زندگی میں براہ راست حصہ لینے کا حق مانگتی ہے؟ حالانکہ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب ہے جس نے اس کو یہ حق عطا کیا ہے، کیا وہ اپنے لیے تعلیم حاصل کرنے کا حق چاہتی ہے؟ اسلام نہ صرف یہ کہ اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے بلکہ اس پر اس کے حصول کو فرض قرار دیا ہے۔ اجازت اور مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کی جائے؟ اسلام نے نہ صرف اس حق کو تسلیم کیا ہے بلکہ اسلام کے دائرے میں اپنی شادی خود طے کرنے کا حق بھی اسے عطا کیا ہے۔ کیا وہ چاہتی ہے کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کر وہ اپنے فرائض بجا لائے اور اس کے ساتھ انصاف اور مہربانی کا برتاؤ کیا جائے؟ اور اگر اس کا شوہر اس سے بدسلوکی اور بے انصافی کا مرتکب ہو تو اس کو اس سے علیحدگی کا حق حاصل ہو؟ اسلام نے عورت کو یہ تمام حقوق دیے ہیں اور مردوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس کے ان حقوق کی حفاظت کریں۔ کیا وہ گھر سے باہر کام کاج اور ملازمت کا حق مانگتی ہے؟ تو اسلام اس کا یہ حق بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے مکمل آزادی اور غیر اخلاقی و پست کام کے مظاہرے کی اجازت دی جائے، مردوں کے ساتھ ہر طرح کے میل جول پر اسے کچھ نہ کہا جائے، اس کی انسانیت سوز سرگرمیوں پر بھی کوئی گرفت نہ کی جائے، تو ظاہر ہے کہ اسلام اسے اس بات کی آزادی اور چھوٹ کبھی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام ان تمام چیزوں کو انسانی عزت و شرافت کے منافی سمجھتا ہے اور کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت یا مرد ان میں شامل ہو کر اپنی انسانیت کو داغدار بنا دے۔ لیکن اگر آج کی عورت کو یہی مطلوب ہے تو اس کے لیے اس کو پارلیمانی نیابت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو اسے بس صبر سے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب معاشرتی نظام اور اجتماعی روابط پوری طرح سے انتشار و فساد کی نظر ہو جائیں، اس کے بعد اس کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا اور وہ بغیر کسی اخلاقی پابندیوں کے اپنا ہر مقصد حاصل کر لے گی۔ جدید تہذیب بھی عورت کو وہ حیثیت نہ دے سکی جس کی وہ مستحق تھی۔ ارتقائے تہذیب نے عورت و مرد کے درمیان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا کہ عورت کی حیثیت کو اور زیادہ پست کر دیا۔ اس کے علاوہ مذہب اور بالخصوص بڑی بڑی تہذیبوں نے صنف نازک کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کر دیا، مگر اسلامی تہذیب نے عورت کو عظیم مقام عطا کیا بلکہ کائنات کا اہم ترین جز قرار دیا ہے۔ عصر حاضر کی جدید علمی تہذیب نے اسے ایک اٹل حقیقت تسلیم کر لیا ہے، لیکن جہاں عورت کا وجود مرد کی زندگی کے نشو ارتقاء میں ایک حسین اور مؤثر محرک تھا۔ وہاں مردوں نے عورت کو ہمیشہ اپنی عیش و مستی اور عیش پرستی کا ادنا حربہ اور ذریعہ تصور کیا، اور یوں معاشرے میں اس کی حیثیت ایک زر خرید کنیز کی سی بن کر رہ گئی۔ اقوام عالم کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب کی تباہی ایسے حالات میں ہوئی جب عورت اپنی صحیح حیثیت کھو بیٹھی اور مرد کے ہاتھوں میں آلہ کار بن گئی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے خادم رضا صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھ سمیت میرے تمام اہل خانہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ بعض پروگرام تو حقیقتاً زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں، جیسے صبح امید، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں وغیرہ۔ میری طرف سے سب دوستوں کو سلام۔ جی ہاں سامعین محترم، خادم رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نگاہ ایک نوجوان پر پڑی جو قہقہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ آپ اس جوان کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، اے نوجوان، کیا تم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ نوجوان نے کہا، ہم نے سنا ہے اور اس کا علم بھی مجھے ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، تم نے کہاں پڑھا ہے اور کس طرح سے سنا ہے؟ نوجوان نے کہا، خداوند عالم سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، تم میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہوگا اور یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، کیا تجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نوجوان نے کہا، نہیں، میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، پس جو شخص نہیں جانتا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، اسے اس طرح سے نہیں ہنسنا چاہیے اور نہیں قہقہ لگانا چاہیے۔ اس نوجوان نے امام حسن علیہ السلام کی دلسوز باتوں سے نصیحت لی اور دل سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے کسی نے بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ شامل اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے تمام پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اور آپ اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں تاکہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجیے، اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ہماری اس وقت کی نشریات کا یہ پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 دی، 24 جمادی الثانی اور 17 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس جمادی الثانی 616 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر و ادیب یحییٰ بن قاسم ثعلبی ادب کے علاوہ فقہ، لسانیات اور تفسیر قرآن میں بھی اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ وہ برسوں تک بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے جو عربوں میں زیادہ تر ایک ادیب و شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، صرف ایک دیوان چھوڑا ہے۔ سترہ جنوری 1860 عیسوی کو معروف روسی قلم کار اینٹون چیخوف ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن اور نوجوانی کا دور تنگ دستی اور مشکلات میں بسر ہوا۔ اس کے باوجود چیخوف نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ماسکو یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ چیخوف کو نوجوانی سے ہی لکھنے کا شوق تھا اور اس دور کے اخبارات و جرائد میں ان کے مقالات و مضامین شائع ہوتے تھے۔ انہیں مختصر افسانے لکھنے میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ چیخوف شعر آفاق مصنف اور افسانہ نگار تھے۔ ان کا انتقال 1902 عیسوی میں جرمنی میں ہوا۔ ستائیس دے 1334 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین نواب صفوی اور ان کے تین ساتھیوں کو مقدمے کی ایک نمائشی کارروائی میں سزائے موت سنائی گئی اور شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں شہید کر دیا۔ نواب صفوی فدایان اسلام کے رہنما تھے۔ وہ سن 1305 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے۔ وہ سن 1305 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران واپس تشریف لے آئے۔ انہوں نے شاہی حکومت کے مظالم اور جرائم سے واقفیت کے بعد اس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا، یہاں تک کہ شاہی کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کے تین ساتھیوں تہماسبی، ذوالقدر اور واحدی کے ہمراہ شہید کر دیا۔ سامعین، آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 24 جمادی الثانی سن 1414 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور زعیم حوزہ علمی قم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1316 ہجری قمری میں گل پائیگان کے ایک نزدیکی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ گل پائیگانی اسلامی علوم کے حصول کے لیے عراق گئے اور وہاں حوزہ علمیہ قائم کرنے کے بعد قم چلے گئے۔ نیز آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد فقہ و اصول فقہ کی تدریس کی۔ سن 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے آغاز سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گل پائیگانی کا شمار عظیم ترین شیعہ مراجع تقلید میں ہوتا تھا۔ آپ نے بہت سی تالیفات چھوڑی ہیں اور کئی اہم علمی مراکز قائم کیے۔ آپ کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس میں دفن کیا گیا۔ 17 جنوری سن 1991 عیسوی کو امریکہ کی قیادت میں کثیر القومی افواج نے عراق اور کویت میں عراقی افواج کے ٹھکانوں پر بمباری کی تاکہ کویت سے عراق کا قبضہ ختم کیا جا سکے۔ عراق نے 2 اگست 1990 عیسوی کو کویت پر قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ نے ذرائع ابلاغ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ عالمی رائے عامہ کو کثیر القومی افواج کی طرف سے فوجی کارروائی کا قائل کیا۔ بالآخر اقوام متحدہ کی حمایت حاصل کرنے کے بعد مغرب کے جدید ترین طیاروں نے عراق پر حملے کا آغاز کر دیا۔ اگرچہ امریکہ کی قیادت میں کثیر القومی افواج نے کویت کو عراق کی افواج کے قبضے سے آزاد کرا لیا، مگر اس سے امریکہ کو علاقے میں مستقل طور پر رہنے کا بہانہ مل گیا اور اس امر نے علاقے کے تمام ممالک کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا۔ اور 17 جنوری سن 2009 عیسوی کو غاصب اسرائیلی فوج غزہ پٹی پر مسلسل 22 دن تک حملے جاری رکھنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کی استقامت کی وجہ سے جنگ بندی کا اعلان کرنے پر مجبور ہوئی۔ اسرائیلی فوج کی اس وحشیانہ جارحیت میں 1400 سے زیادہ فلسطینی شہید اور تقریباً 5500 زخمی ہوئے۔ نیز مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، جس کا تخمینہ کم سے کم $2 ارب لگایا گیا تھا۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے سبب اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں تحقیقات کرانی پڑی، اور اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ میں صہیونی حکومت کو جنگی مجرم قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور انسانی حقوق کونسل نے بھی اس رپورٹ کی تائید کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے سن 2007 کے وسط سے غزہ پٹی کا مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله ذا الحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.